آخری بیدار ہو
اے محبہ حسین ابن علی بیدار ہو آنے والے امام آخری بیدار ہو
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن القائمین وینجی الصالحین ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف اخرين ثم الصلاه والسلام والتحيه والاكرام على سيد الانبياء والمرسلين خاتم النبيين ابي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَعَجِّلْ لَهُمُ اللَّهُمَّ ظُهُورَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
اللهم صل على محمد وعلى محمد
حضرات محترم ہماری گفتگو ہو رہی ہے استقبال امام زمانہ کے حوالے سے اور آج اس کی آخری نشست ہے اور اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکا اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ایک وسیع موضوع ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں جو اہم پہلو ہیں ان کا احاطہ کرنے کے لیے بھی اس سے کہیں زیادہ نشستیں چاہیے اور پہلی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر علماء نے پورا نصاب مرتب کیا ہے ایک سلیبس تیار کیا ہے کہ ایک نوجوان کو امام زمانہ کے حوالے سے کم از کم اتنی معلومات ہونی چاہیے اور اس کو بھی اگر کیلکولیٹ کریں تو کم از کم 40 لیکچرز ہونے چاہیے منیمم کہ اگر 40 لیکچرز دیے جائیں تو پھر اس موضوع کا اس حد تک احاطہ ہو سکتا ہے کہ جتنی معلومات ایک مومن کو امام کے حوالے سے چاہیے وہ سب فراہم ہو سکتی ہیں ان میں بہت سے ایسے موضوعات ہیں جو شامل نہیں ہیں بعض کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں امام علیہ السلام کے حوالے سے سوال و جواب کی صورت میں لکھا گیا ہے جیسے علی اصغر رضوانی کا نام میں نے لیا پچھلی نشست میں تو انہوں نے 500 سوالات امام زمانہ کے حوالے سے تیار کیے ہیں 500 کوشچنس اور ان کے آنسرز 500 سوالات اور ان کے جوابات تو 500 سوالات بن سکتے ہیں امام کے حوالے سے ہم سے اگر 10 سوال کے لیے جائیں تو پتہ نہیں ان کے جوابات آئیں گے یا نہیں آئیں گے 500 کوشچنس بن سکتے ہیں تو مختلف لوگ اس موضوع کو مختلف انداز سے پیش کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک یہ موضوع ہمارے معاشرے میں لانچ ہی نہیں ہوا بعض موضوعات ہیں نا کہ ابھی وہ لانچ ہی نہیں ہوئے لانچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اس کا چرچا ہونا چاہیے ہر جگہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے گو کہ موجودہ زمانہ اس اعتبار سے بہتر ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد امام زمانہ کے موضوع پہ گفتگو زیادہ ہو رہی ہے تحریریں زیادہ ہو رہی ہیں ورنہ اس سے پہلے جو بزرگ تشریف فرما ہے وہ بھی جانتے ہیں ہم بھی اپنے بچپن میں امام علیہ السلام کا تذکرہ بہت کم سنتے تھے مجالس میں بہت کم بیان ہوتا تھا یہاں تک کہ ہم لوگ تو دعا امام زمانہ سے بھی واقف نہیں تھے ہمارے یہاں دعا ذنبہ کی محفل نہیں ہوتی تھی تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے نام سے بھی ہم واقف نہیں تھے بچپن میں. انقلاب اسلامی کی برکت ہے کہ جہاں اور بہت ساری چیزیں دین کا شعور سامنے آیا وہیں امام زمانہ کے حوالے سے بہت کچھ سامنے آیا.
محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد.
اچھا ایران میں بھی ایسا ہے, ٹھیک ہے ہمارے یہاں ذرا حالت ذرا بری ہے, لیکن ایران میں بھی اگر آپ غور کریں تو جتنی کتابیں, بلکہ ایک اندازے سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ انقلاب اسلامی سے پہلے تک مکتب تشیع میں جتنی کتابیں امام زمانہ پہ لکھی گئیں وہ عربی میں ہو یا فارسی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو, اور زبانوں میں تو بہت ہی لمیٹڈ لٹریچر ہے ظاہر ہے, بڑا لٹریچر یا عربی میں ہے یا فارسی میں ہے. انقلاب اسلامی سے پہلے 1400 سال میں جتنا لٹریچر پروڈیوس کیا گیا ہے امام زمانہ کے حوالے سے, گزشتہ 40 سالوں میں انقلاب اسلامی کے بعد اس سے زیادہ لٹریچر پروڈیوس کیا گیا. اور ایک ٹرینڈ شروع ہوا جس کے تحت کبھی آپ زیارتوں پہ جیسے جاتے ہیں تو مسجد جمکران یقیناً جاتے ہوں گے, تو مسجد جمکران میں صرف جو کتابوں کا سیکشن ہے آپ وہاں جا کے دیکھیں کتنی پبلیکیشنز آپ کو نظر آئیں, اور نئی نئی پبلیکیشنز آ رہی ہیں, کتابیں, آرٹیکلز, ریسرچ جرنلز چھپ رہے ہیں جو ایکسکلوسیولی امام زمانہ کے موضوع پہ ہیں. الانتظار مثلاً ایک جرنل ہے, ریسرچ جرنل الانتظار, جس کے اندر ریسرچ آرٹیکل پبلش ہوتے ہیں. تو اس طرح بے تحاشا کام, تھیسس جو حوزے میں تھیسس لکھی جا رہی ہے وہ الگ ہے, جو یونیورسٹیز کے اندر لکھی جا رہی ہیں وہ الگ ہے. الحمدللہ میں نے بھی ایک طالب علم کو امام زمانہ کے موضوع پہ پی ایچ ڈی کروایا یہیں کراچی کے طالب علم کو. تو لیکن ہمارے یہاں یہ کام بہت محدود ہے, اس کے مقابلے میں انقلاب اسلامی کے بعد اس کام میں بہت اضافہ ہوا. تو علماء کے درمیان ایک اصطلاح ہے کہ جس طرح غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ ہے, اسی طرح ایک ظہور صغریٰ اور ایک ظہور کبریٰ ہے. گو کہ یہ کسی روایت کے اندر نہیں آئی ہے اصطلاح ظہور صغریٰ ظہور کبریٰ کی, لیکن بعض علماء نے یہ اصطلاح ایجاد کی ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ ایک ظہور صغریٰ ہے اور ایک ظہور کبریٰ ہے. اور ظہور صغریٰ کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور سے قبل ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب امام کے حوالے سے ہر طرف چرچا ہوگا, ہر طرف گفتگو ہوگی, امام کا موضوع زیر بحث آئے گا, ورنہ تو ایک طویل عرصے تک زیر بحث ہی نہیں آیا, اور اگر آیا بھی تو شیعوں کے درمیان آیا. لیکن اب آپ غور کیجئے تو شیعوں سے ہٹ کر عام مسلمانوں میں بھی یہ موضوع دوبارہ زیر بحث آ رہا ہے, ٹی وی کے کئی پروگراموں میں سیریز میں اس چیز کے بارے میں بحث کی گئی ہے. تو نئے سرے سے یہ موضوع پوری دنیا میں لانچ ہوا ہے, اور اس کے خلاف بھی بہت ساری باتیں لکھی گئیں, جس طرح اس کی حمایت میں لکھی جا رہی ہیں اس طرح اس کے خلاف بھی لکھی جا رہی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں دین اسلام کا, اتنا ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ ہمارے مخالفین اس کا مطالعہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ایک تیاری کر رہے ہیں, اگر ہم تیاری کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. تو جس طرح میں نے ایران کی مثال دی, تو اسی طرح اسرائیل میں بھی کام ہو رہا ہے, اس طرح یورپ اور امریکہ میں بھی کام ہو رہا ہے تاکہ اس تصور کے خلاف کام کیا جا سکے. ایک موضوع ہے سننے میں ذرا عجیب سا لگتا ہے, لیکن اس کے اوپر بھی تحقیق ہوئی, اس کے اوپر بھی ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا گیا, اور وہ ہے امام زمانہ اور ہالی ووڈ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ریسرچ آرٹیکل ایک محقق نے لکھا کہ گزشتہ 50 سالوں میں ہالی ووڈ میں ایسی فلمیں بنائی گئی ہیں کہ جس میں امام زمانہ کے تصور کو ٹارگٹ کیا گیا, اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کو معاذ اللہ تباہ کرنے کے لیے، ظاہر ہے وہ تو مخالفت میں بنائیں گے، اس دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ایک عرب رہنما سامنے آئے گا اور وہ امریکہ پہ حملہ کرے گا، یورپ کو تباہ کرے گا۔ اس کانسیپٹ کے اوپر ایک نہیں متعدد فلمیں ہالی ووڈ سے بنائی گئی، اور بعض تو وہ ہیں جن کے اندر کافی واضح تصور دکھایا گیا، مثلا پروفیسیز آف نوسٹراڈامس کے اوپر کتابیں بھی آئیں، ایک فلم بھی بنائی گئی، دی مین ہو سو ٹمارو۔ تو اس طرح کی فلموں میں جو تصور دکھایا گیا ہے، حالانکہ وہ پروفیسرز اب ہم 2020 میں اگر آگے یہ باتیں کریں تو غلط ثابت ہو گئی، اور اس کے بارے میں اور بہت ساری چیزیں آئی ہیں سامنے۔ لیکن بہرحال اس طرح کی جو فلمیں بنائی گئی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ امام زمانہ کے تصور کو بگاڑ کے پیش کیا جائے، اور ان کو انسانیت کا، تہذیب و تمدن کا، انسانی ترقی کا دشمن ظاہر کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم بہت سی چیزوں سے شاید واقف نہیں ہیں، ہمارے بچے واقف نہیں ہیں، لیکن دشمن کس طریقے سے حملہ آور ہو رہا ہے، اور ہمارا بچہ جا کر اگر وہ فلم دیکھے گا تو اس کے ذہن میں امام کا امیج کیا ڈیولپ ہوگا کہ معاذ اللہ وہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یا تہذیب و تمدن کے دشمن ہیں وہ، یا انسانی ترقی کے وہ مخالف ہیں۔ اس طرح کا ایک تصور سامنے آئے گا۔ تو یہ چیزیں اس طرح پیش کی جا رہی ہیں، متعدد موضوعات ہیں۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں، میں کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام کو صرف ویریئرز نہیں چاہیے، امام کو صرف سولجرز نہیں چاہیے، آف کورس وہ تو چاہیے ہی، لیکن امام کو ہر شعبہ حیات کے لوگ چاہیے، زمانہ حضور میں بھی، زمانہ غیبت میں بھی، زمانہ غیبت میں بھی ہر شعبہ حیات کے لوگ چاہیے۔ اگر کچھ لوگ ایسی فلمیں بنا رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسی فلمیں بھی بنائیں جس کے اندر امام کا صحیح تصور دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر فلم ایک انڈسٹری ہے، فلم ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ انفارمیشن کا ذریعہ بھی، اور دیکھیں آپ بعض فلمیں جو بنائی گئی ہیں تاریخ کے اوپر اور دیگر موضوعات کے اوپر، ماشاء اللہ وہ کافی چل رہی ہیں۔ امام علی کی سیریز بنائی گئی، مریم مقدس بنائی گئی، مختار ثقفی پہ بنائی گئی، یہ سب چیزیں کامیاب ہیں۔ آپ اپنے بچوں کا امیر المومنین کی زندگی کے بارے میں اگر معلومات فراہم کریں گے تو وہ بچہ اتنا ہی نہیں سمجھ پائے گا، یاد نہیں رکھ پائے گا جتنا اس سیریز کو دیکھ کے یاد کر لے گا۔ ایسے ایسے نام جو شاید ہم بڑی عمر میں جا کے ہمیں یاد ہوا ہو، اشعث ابن قیس کون تھا، بچہ بتا دے گا اشعث ابن قیس کون تھا، اور گیا اپنے۔ تو اس کا ایک امپیکٹ ہے نا، اسی طرح امام زمانہ کا موضوع۔ تو بہرحال بات سمیٹنا ہے، کسی نتیجے تک لے کے جانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام کا استقبال کرنے والا بنے، اس کے لیے بنیادی بات جو پہلی مجلس سے میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، امام کے وجود کے حوالے سے، امام کی غیبت کے حوالے سے، امام کے ظہور کے حوالے سے، امام کے انتظار کے حوالے سے، امام علیہ السلام کے حکومت کے حوالے سے۔ دیکھیں، اگر آپ صرف تھیوری پیش کریں گے کسی کے سامنے، ایک انسان ایک بہت خراب مکان میں رہتا ہے، بہت بوسیدہ، پرانا، خراب، تنگ، تاریک مکان ہے، اس میں رہتا ہے وہ، آپ اس کو جا کے کہیں کہ یہ مکان گرا دو تو اس کی جگہ ایک بہت خوبصورت بنگلو بنا کے دے دیں گے ہم تمہیں، وہ گرا دے گا؟ کبھی نہیں گرائے گا۔ وہ کہے گا بھائی آپ کی باتوں میں مجھے یقین نہیں ہے، پہلے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ مکان گر گیا تو وہ بنگلو جس کا نقشہ آپ لے کر آئے ہیں، مجھے دکھا رہے ہیں، یہ فیزیبل بھی ہے بننا۔ جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں ایسا بنگلہ بن جائے گا، جب یقین ہوگا تو میں اس مکان کو گراؤں گا، جیسا بھی ہے، خراب ہے، تنگ ہے، تاریک ہے، پرانا ہے، بوسیدہ ہے، ایک ٹھکانہ تو ہے رہنے کے لیے، میں آپ کے اس نقشے کو دیکھ کے گرا دوں اس کو، اس سے بھی جاؤں اور یہ بھی نہ بن سکے جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں، تو کیا فائدہ۔ تو کسی بھی انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ آپ قوم کو، امت کو کنونس کریں کہ یہ انقلاب آنا ممکن ہے، پھر تو وہ موجودہ حالات سے متنفر ہو کے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ حالات زمانہ سے متنفر ہونے کے باوجود بھی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوگا انسان۔ تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ امام علیہ السلام کی حکومت، عالمی حکومت اور یہ ساری باتیں جو ہم تھیوریٹیکلی پیش کرتے ہیں، یہ پریکٹیکل ہے۔ جب تک اس کا پریکٹیکل ہونا ثابت نہیں ہوگا، اس وقت تک اس تحریک میں کوئی شامل ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کلیم صدیقی برطانیہ میں ایک اسکالر تھے، کافی اسلامی علوم پر انہوں نے کام کیا ہے، انقلاب اسلامی کے بڑے طرفدار تھے، مسلم پارلیمنٹ ایک بنائی تھی انہوں نے، تو ایک کتاب ان کی ہے انقلاب کے اوپر، اس پہ انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل ریولوشن سے پہلے انٹلیکچوئل ریولوشن ضروری ہے۔ کسی بھی قوم میں، کسی بھی سرزمین میں پولیٹیکل ریولوشن سے پہلے انٹلیکچوئل ریولوشن ضروری ہے۔ جب تک کوئی انٹلیکچوئل ریولوشن نہیں آئے گا، پولیٹیکل ریولوشن کا فائدہ کوئی نہیں۔ آپ اگر ایک حکومت کو ٹاپل کر دیں، گرا دیں، تو اس ملک کو، اس ریاست کو، اس عوام کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی انہوں نے 25-30 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے بہت سے ایسے ممالک ہیں، عرب اسپرنگ آپ کے سامنے ہوا، عرب کے بہت سارے ممالک میں آپ نے دیکھا حکومتیں گر گئیں، 40 سال والے، 30 سال والے، 28 سال والے، 22 سال والے، ایک ایک کر کے حکمران یا مر گئے یا فرار ہو گئے، وہ ان کی حکومتوں کا خاتمہ ہو گیا، یعنی حکومت ٹاپل ہو گئی، گر گئی، لیکن آج تک وہاں اسٹیبلٹی نہیں آ سکی، نہیں آ سکی۔ کئی ممالک آپ کچھ جانتے ہوں گے، ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس نظام کو گرا تو دیا، لیکن وہ جو دوسرا آلٹرنیٹ نظام تھا وہ نافذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جو اس سے بہتر نظام ہوتا۔ تو کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ جو پہلے چل رہا تھا نظام وہ بھی ختم ہو گیا، اب وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور قتل و غارت گری ہو گئی۔ تو اگر ہم لوگوں کو صرف یہ بتا دیں کہ امام تشریف لائیں گے اور دنیا ایسی ہو جائے گی، اس لیے آپ موجودہ نظام کو گرانے کے لیے ہماری تحریک کا ساتھ دیں، تو لوگ تیار نہیں ہوں گے۔ اس وقت ہوں گے جب ان کو یقین ہوگا کہ واقعی جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پریکٹیکل ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہمیں کتنا یقین ہے، دوسروں کی یقینداری تو بعد میں کرائیں گے ہم، ہمیں کتنا یقین ہے، ہمیں امام علیہ السلام کی آمد کا کتنا یقین ہے۔ اگر یہی سوال میں کر لوں، بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ اسی طرح ایک نشست میں، شب جمعہ تھی شاید، وہ میں نے کہا کہ کل روز جمعہ ہے اور روایت میں آیا ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور جمعے کے دن ہوگا، کثرت کے ساتھ ایسی روایت ہے، دعائے رتبہ اسی لیے جمعے کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ حضرت تشریف فرمائے، بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا امکان رکھتے ہیں کہ امام کا ظہور کل ہو سکتا ہے؟ چپ بیٹھے رہے، کبھی آپ لوگ کچھ بتائیں، کل امام کا ظہور ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اچھا 50% چانس ہے، 20%، 10%، 5%، 1%۔ اچھا چلیں کل والے جمعے کو چھوڑ دیں، اس کے بعد والا جمعہ، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا، اس کے بعد والا، ود ان اے منتھ امام کا ظہور ہو سکتا ہے، اس کا چانس ہے؟ جب بھی نہیں۔ اچھا 2 مہینے بعد، چلیں 6 مہینے بعد، 1 سال کے اندر امام کا ظہور ہو سکتا ہے، اس بات پر کتنا پرسنٹ یقین ہے آپ کو، کتنی پروبیبلٹی آپ کے ذہن میں ہے؟ پھر میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ امام کا ظہور ہو سکتا ہے، کل ہو سکتا ہے، یا اگلے 2-4 ہفتے میں ہو سکتا ہے، یا 1 مہینے میں ہو سکتا ہے، یا 6 مہینے میں ہو سکتا ہے، یا 1 سال میں ہو سکتا ہے، اگر آپ کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہے، آپ 10% بھی، آپ 50% بھی، آپ 20% بھی چانس دینے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں اللہم کن لولی کل فرج؟ آپ کیوں کہتے ہیں الاجل الاجل، الساعہ الساعہ، الان الان، ما مولا ابھی آ جائیے جلدی کیجئے، جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے، جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ امام آ سکتے ہیں اس وقت، تو ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ نہ کہیں. پھر میں نے کہا اچھا کیا رکاوٹ ہے امام کی آمد میں، مثلا کل امام کا ظہور کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں الاجل، الان، الان مینس رائٹ ناؤ، ابھی، کیا رکاوٹ ہے کہ امام کل تشریف نہیں لا سکتا؟ تو ایک صاحب نے کہا دیکھیں ابھی تو علامتیں پوری نہیں ہوئی ہیں، پہلے تو علامتیں پوری ہوں گی. مثلا کون سی علامت پوری نہیں ہوئی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ مثلا پہلے دجال آئے گا پھر امام آئیں گے. یعنی کہ یقین ہے اس بات کا کہ پہلے دجال آئے گا پھر امام آئیں گے؟ کیسی آیا روایتوں میں؟ میں نے کہا اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ پہلے دجال آئے گا اور پھر امام آئیں گے، تو آپ یہ دعا کریں یا اللہ دجال کا ظہور کر دے
تاکہ
ایک مرحلہ تو حل ہو جائے نا، ایک مرحلہ طے ہو جائے، پھر اگلا مرحلہ پھر امام کے لیے دعا کریں گے. ابھی اگر پہلے ہی مرحلہ نہیں ہوا ہے تو دوسرا کیسے ہوگا؟ ہم امام سے کہہ رہے ہیں مولا تشریف لے آئیے جلدی آئیے، امام کہیں گے یہ کم بخت جائے گا تو میں آؤں گا. تو ہر چیز کا تعلق دیکھیں کانسیپٹ سے ہے کہ دجال سے کیا مراد ہے، ہمارے ذہن میں کیا ہے دجال. دجال کی روایتیں زیادہ تر ہمارے بھائیوں کی ہیں، ہمارے یہاں دجال کی روایت نہیں. دو چار روایتیں جو ہمارے یہاں دجال سے متعلق ہیں وہ زیادہ تر ادھر سے ہی آئی ہیں، یا یہ کہ وہ اپنے ایک دوسرے معنی میں، اپنے لفظی معنی میں دجال. دجال جو ہے وہ دجل سے نکلے، دجل یعنی دھوکہ، دجال یعنی بہت ہی بڑا دھوکے باز. ایک بہت بڑا دھوکے باز آئے گا آخری زمانے میں اور وہ دھوکہ دے گا. کس طرح دھوکہ دے گا؟ وہ کہے گا مجھے خدا کہو تو میں اپنی جنت پہ تمہیں ڈال دوں گا، جنت بھی ہوگا اس کے، ہوگی اس کے پاس، جہنم بھی ہوگا اس کے پاس، اور اگر مجھے خدا نہیں کہو گا میں جہنم میں ڈال دوں گا. انسان بھوکا ہوگا اور وہ روٹی لے کر آئے گا، کہے گا مجھے خدا کہو تو میں روٹی دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. بھوکی انسانیت اس کو خدا تسلیم کر لے گی، روٹی چاہیے اس کو، ظاہر ہے بھوک سب سے بڑی چیز ہے. بھوکا انسان ہر چیز کو روٹی میں سمجھتا ہے، اسے پوچھے 2+2 وہ کہے گا 4 روٹیاں، بھوکا انسان ہے نا. بھوکے انسان سے کسی نے کہا دیکھو 14ویں کا چاند کتنا اچھا چمک رہا ہے، خوبصورت ہے، اس نے کہا بالکل چپاتی کی طرح ہے، اس کو 14ویں کے چاند میں بھی چپاتی نظر آتی ہے کیونکہ بھوکا ہے. تو بھوکے انسان کے ساتھ یہی ہوتا ہے، بھوکی قوم کے ساتھ یہی ہوتا ہے، روٹی کپڑے مکان پہ ووٹ دیتی رہتی ہے. تو بھوکے انسان کی میتھمیٹکس روٹی، بھوکے انسان کیا ایستھیٹک سینس روٹی، بھوکے انسان کی پولیٹکس روٹی. آگے ایک قدم اور بڑھ کے عرض کروں، بھوکے انسان کا مذہب بھی روٹی، اس فقر سے بنا کیا گیا. اچھا تو دجال وہ ہے کہ جو دھوکے باز ہوگا. باقی جو اس کے بارے میں ڈسکرپشن ہے کہ اس کی لمبی لمبی ٹانگیں ہوں گی اور بڑے سے گدھے میں بیٹھ کر آئے گا اور بڑے سے کان ہوگا گدھے کا اور آواز آ رہی ہوگی اور ایک قدم پہ اتنے فاصلے طے کر لے گا، پیشانی پہ ایک آنکھ ہوگی، اس پہ کافر لکھا ہوا ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو ڈسکرپشن ہے اگر ان کو صحیح مان لیا جائے کہ ایسی ہی کوئی مخلوق آئے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم کوئی ایسی مخلوق خلق کرے گا جو انسانوں کو آزمانے کے لیے ہوگی. اچھا ایسی کوئی مخلوق اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ آسانی سے پہچان لیں گے، آپ کہیں گے یہی ہے، یہ دھوکہ کھائیں گے؟ آپ تو پہچان لیں گے جب پتہ ہے پہلے سے لکھا ہوا آیا ہے کہ ایسی مخلوق آئے گی. ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ آپ لوگ یہیں بیٹھیں اور لائٹیں ساری آف کر دیں اور میں دوسرے کمرے میں جا کے کفن پہن کے آ کے آپ لوگوں کو ڈراؤں گا اور اندھیرا کر دیا جائے پھر میں کفن پہن کے آ جاؤں اور آپ لوگوں کو ڈراؤں. آپ ڈریں گے؟ آپ ڈریں گے نہیں. آپ کہیں گے ابھی تو کیا کر گئے تھے کہ کفن پہن کے آ کے ڈرائیں گے. کون ڈرے گا؟ اگر دجال اسی شکل میں آ جائے جس شکل میں روایتوں میں لکھا ہوا ہے, ہر شخص پہچان لے گئی تو دجال ہے. جب اس کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہے, اس پہ کافر بھی اس پہ لکھا ہوا ہے پیشانی پہ, تو کون نہیں پہچانے گا بھلا؟ پھر وہ دجال کہاں رہا؟ دجال یعنی دھوکے باز. وہ تو دھوکے باز ہے, وہ تو دھوکہ دے گا. تو غور کرنا چاہیے کہ دجال کیا ویسی کوئی مخلوق ہے, یا یہ کہ دھوکے باز لوگ آ چکے ہیں, قوموں کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ہمیں خدا کہو. تو دیکھو ہمارے پاس جنت ہے, اس جنت میں ساری نعمتیں ہیں, اس میں میں دوں گا امداد, بحال کر دوں گا, قرضہ معاف کروا دوں گا, اور اگر مجھے خدا نہیں مانو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا, جنگ مسلط کر دوں گا, ہنگامہ کروا دوں گا, دھماکے کروا دوں گا, پابندیاں لگوا دوں گا. خدا کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کے لیے نماز پڑھوائے, روزے رکھوائے. فرعون اپنے لیے نماز پڑھوایا کرتا رہا, فرعون روزے رکھوایا کرتا رہا اپنے لیے, نہیں. وہ کہتا رہا مجھے تسلیم کرو, انا ربکم الاعلی, میں رب اعلی ہوں. آج بھی جو اسی لہجے میں گفتگو کرے کہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ویدر یو آر ود اس اور ود آر اینیمیز, اینڈ اف یو آر ناٹ ود اس دین یو آر اگینسٹ اس, یہ کون سا انداز ہے؟ وہی فرعون والا انداز ہے. انسانیت بھوکی ہے اور وہ روٹی لے کر آیا ہے, اور قومیں اس کو خدا تسلیم کر رہی ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہیں کوئی گدھے میں بیٹھ کر دجال آئے گا جس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہو. بھائی اس کی پیشانی پہ بھی لکھا ہوا ہے کافر, نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ آپ دیکھیں کیسے کیسے کافروں کی علامتیں ہیں, کس کس لوگوں کے اندر, کن کن مونوگرامز کے اندر, پوری اس کے اوپر ایک اسٹوری موجود ہے. تو یہ تصور کرنا کہ پہلے دجال آئے گا پھر امام آئیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. دجال آ چکا ہے اور دجال دھوکہ دے رہا ہے اور ہم دھوکہ کھا رہے ہیں دجال سے, اور اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ابھی امام آئیں گے نہیں. زبان سے کہہ رہے ہیں اعلیٰ جل, زبان سے کہہ رہے اعلان, زبان سے کہہ رہے الساعہ, تو ہم کیا تیاری کریں اس کی؟ ہم امام کے استقبال کی کیا تیاری کریں جب اندر سے کنوینس ہی نہیں ہے کہ امام آ سکتے؟ دیکھیں ایک جملہ یاد رکھیں کہ جو علائم ظہور ہیں, ظہور کی علامتیں, جو علائم ظہور ہیں وہ شرائط ظہور نہیں ہیں. جو علائم ظہور ہیں وہ شرائط ظہور نہیں, یعنی اگر ظہور کی علامتیں آپ کے سامنے بہت سی آئی ہیں, روایتیں ہیں نا ظہور کی علامتیں, علامتوں والی جو روایتیں ہیں وہ اس زمانے کے حالات کو ظاہر کرنے کے لیے ہیں جس زمانے میں امام کا ظہور ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق امام کے ظہور سے اس طرح ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ نہیں ہوگا, جس کو کہتے ہیں شرط. شرط کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اوپر وہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شہر کے بارے میں آپ کو کوئی روایت مل جائے کہ فلاں شہر تباہ ہوگا, بسر شہر بصرہ تباہ ہوگا, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شہر بصرہ کی تباہی سے امام کی آمد کا کوئی تعلق ہے, یا امام کی آمد بصرے کی تباہی سے مشروط ہے, ایسا نہیں. امام کی آمد جن حالات میں ہوگی, زمانہ جس طرح ہوگا, دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی, دنیا کے بہت سے شہر تباہ ہوں گے, ایک بصرہ بھی تباہ ہو جائے گا. دنیا میں بڑی تباہی ہوگی, شہر بصرہ بھی تباہ ہو سکتا ہے, لیکن مشروط نہیں. امام کی آمد کی ایک شرط ہے فقط, اور وہ ہے حکم خدا. بس جب خدا کا حکم ہوگا امام اپنے آپ کو ظاہر کر دیں گے. ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کرنے کا مطلب کل میں نے عرض کیا کہ امام تو دنیا میں موجود ہے, امام تو آسمان میں نہیں ہے کہ اتر کے آئیں گے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کے آئیں گے, باقاعدہ آسمان سے نازل ہوں گے. جامع مسجد دمشق میں ہمارے بھائیوں کی روایت یہ ہے کہ جامع مسجد دمشق پہ ایک مینار ہے, عیسیٰ علیہ السلام اس مینار پہ اتریں گے اور پھر اس مینار سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے. ہمارے یہاں ایسا نہیں, ہمارے یہاں یہ ہے کہ امام علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فلسطین میں آئیں گے ڈائریکٹ اور زمین پہ آئیں گے. لیکن بہرحال اس طرح کی روایتیں بھی, تو امام تو ہر وقت موجود ہے, وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ صرف اعلان کریں گے, بس وہ اعلان کریں گے, یا اہل العالم انا امام القائم, اے دنیا والو سنو میں ہوں وہ امام قائم. یا اہل العالم انا شمسان والمنتقم, اے اہل عالم سنو میں ہوں وہ انتقام لینے والی تلوار. بس یہ اعلان کرنا ہے ان کو رکن والمقام کے درمیان, رکن یمانی مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے امام یہ اعلان کرے, اعلان کرنا ہے ان کو. باقی علامتیں جتنی بھی ہیں ان کی بھی کیٹیگریز ہیں, ساری علامتوں پر ایمان نہ لے کر آئیں. علامات ظہور جو ہیں ان کی جو روایتیں ہیں ان کو کئی کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو آپ صحیح روایات اور جعلی روایات کو الگ کر دیں, کیونکہ امام کے ظہور سے متعلق جعلی روایتیں اپنوں نے بھی گھڑی اور غیروں نے بھی گھڑی. کچھ اپنے والوں نے گھڑی, بہت سے ایسے لوگ تھے جو بنو امیہ کی حکومت سے تنگ تھے, بیزار تھے, شیعہ سادات مختلف خطوں میں, وہ آئمہ تعلیم سے آگے کہتے تھے کہ آپ قیام کریں, جیسے کہ میں اشارہ کر چکا ہوں ایک نشست میں, اور جب امام سے مایوس ہوتے تھے امام قیام نہیں کرنا چاہتے تھے اس طرح, تو وہ خود ہی ایک لشکر بنا کے جتھا بنا کر اور حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اور بعض اوقات اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کر دیا کرتے تھے. ایسے مہدی بہت گزرے ہیں تاریخ میں. بعض لوگ جو مہدویت کے تصور کو نہیں مانتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں یار اس نام سے بہت چیٹنگ ہوئی ہے, پتہ نہیں کتنے مہدی آ گئے ہیں, اس لیے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اچھا میں یہ کہتا ہوں اس کے جواب میں کہ اگر امام مہدی کے نام سے تاریخ میں بہت چیٹنگ ہوئی ہے اور بہت سے جھوٹے دعوے داران مہدویت کے پیدا ہو گئے ہیں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تصور, یہ کانسیپٹ صحیح ہے, اسلامی ہے, اور یہ اتنی ایکسیپٹیبل ہے کہ لوگوں نے اس کو کیش کروایا. دیکھیں کسی چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوگی تو جعلی پروڈکشن مارکیٹ میں آئے گا, اگر ڈیمانڈ نہ ہو تو جعلی پروڈکٹ کون بنائے گا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ڈیمانڈ ہے, تو اس کی ڈیمانڈ رہی ہے ہر دور. تو بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, نفس الزکیہ نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, جو ہمارے کلپٹن والے بابا ہیں عبداللہ شاہ غازی, ان کے والد نفس الزکیہ, انہوں نے قیام کیا بنو امیہ کی حکومت کے خلاف, تو مہدویت کا دعویٰ کیا, امام نے منع بھی کیا لیکن بہرحال اس کے باوجود ووٹ کھڑے ہوئے. تو اور کئی لوگ گزرے اس طرح تاریخ میں کہ جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا قتل کر دیے گئے بعد میں, ہر کچھ دنوں کے بعد اس طرح ہوتا, اور وہ ایسی روایتیں گھڑتے تھے جو ان کے اوپر فٹ آتی تھی تاکہ لوگ اس طرف آئیں ان کی طرف. ان سے تنگ آ کے جو ظالم حکمران تھے وہ بھی روایتیں گھڑتے تھے, وہ ایسی روایتیں گھڑتے تھے کہ دیکھو امام کا ظہور اس وقت ہوگا جب یہ والی علامت ظاہر ہوگی, اور جب تک وہ علامت ظاہر نہ ہو گھر میں بیٹھے رہو, تاکہ شیعہ سادات علوی وہ کسی انقلابی تحریک کے ساتھ نہ دیں, گھر پہ بیٹھے رہیں بس. اس قسم کی روایتیں بہت ہیں جو اس لیے گھڑی گئی ہیں تاکہ لوگ گھر سے نہ نکلیں, کسی تحریک کا ساتھ نہ دیں. بنو امیہ نے بھی ایسا کام کیا, بنو عباس نے بھی ایسا کام کیا. بنو عباس نے اپنے ایک بچے کا نام مہدی رکھا, منصور دوانقی نے اپنے ایک بیٹے کا نام مہدی رکھا, مہدی عباسی. بعد میں وہ مہدی حکمران بھی بن گیا, صرف یہ دکھانے کے لیے دیکھو مہدی کی حکومت آ گئی, آئی پھر چلی بھی گئی. تو وہ بھی اس طرح کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں کانسیپٹ گڑبڑ ہو جائے. تو ساری جو علامت والی روایتیں ہیں ان سب کو قبول نہیں کرنا چاہیے, یہ محققین الگ کرتے ہیں اور انہوں نے کیا ہوا ہے, یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں اور یہ صحیح ہیں. اور روایتوں کو چیک کرنا کوئی مذاق نہیں ہے, یہ علم حدیث کا پورا ایک کام ہے جس کے اندر سالہا سال میں جا کے انسان کے اندر مہارت پیدا ہوتی ہے, پھر کہیں جا کے وہ روایتوں کی چھان پھٹک کرنے کے قابل ہوتے ہیں, ہر آدمی نہیں کر سکتا یہ کام. تو ایک تو اصلی اور جعلی کو الگ کر, پھر جو اصلی روایتیں سامنے آئیں گی اس کے اندر بھی پھر دو طرح کی چیزیں, ایک وہ روایتیں ہیں جو حتمی ہیں, ایک وہ ہیں جو غیر حتمی ہیں, مشروط ہیں غیر حتمی. اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا اور ایسا نہیں ہوا تو ایسا ہوگا, مشروط روایتیں حتمی نہیں ہیں. حتمی روایتیں صرف وہ ہیں جو امام علیہ السلام کے ظہور سے 6 مہینے پہلے تک کی, 6 مہینے قبل, اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ مشروط ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ایز اٹ از وقوع پذیر ہو, نہیں بھی ہو سکتی, کہیں ہم اسی پر ایمان لے آئیں. پھر امام علیہ السلام کے ظہور کی روایتیں بہت ساری ایسی ہیں جو خود علامتی ہیں, سمبولک ہیں, ریئل نہیں ہیں. مثلا سورج مغرب سے طلوع ہوگا, بہت سے علماء نے اس پر بحث کی, آتے ہوئے ناصر مکارم شیرازی نے بھی بحث کی کہ کیا سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, جو موجودہ ہماری کاسمولوجی ہے اس کے مطابق سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو سکتا. اگر سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو ہمارے سولر سسٹم کا نظام تباہ برباد ہو جائے گا, کیونکہ سورج تو نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے, اصل میں تو دنیا گھومتی ہے. جو موجودہ سائنس کہہ رہی ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے نا, سورج تو نہ طلوع ہو رہا ہے اور نہ غروب ہو رہا ہے. اب جو دنیا گھوم رہی ہے دو طرح سے, اپنے ایکسس میں بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. ایک گردش ہوا ہے جس سے دن اور رات ہو رہا ہے, ایک گردش ہوا ہے جس سے موسم تبدیل ہو رہا ہے. اب یہ سورج جو ہے مغرب سے مشرق سے طلوع ہو رہا ہے اس وقت بظاہر, وہ اس لیے ہے کہ دنیا اینٹی کلاک وائز گھومتی ہے اپنے ایکسس میں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مغرب سے طلوع ہوتا ہوا نظر آئے سورج, تو یہ دنیا کلاک وائز گھومنا شروع ہو جائے گی جب یہ پاسبل ہوگا. اب یہ دنیا کے گھومنے کی رفتار اتنی زیادہ ہے کہ 24 آورس میں اس کا ایک چکر کمپلیٹ ہو جاتا ہے, یعنی اس کی رفتار کتنی زیادہ ہے کہ کسی تیز رفتار جہاز سے بھی آپ ایک راؤنڈ نہیں لے سکتے 24 آورس میں, یہ تو کوئی راکٹ ہی کر سکتا ہے, خلائی جہاز ہی یہ کام کر سکتا ہے جو 24 گھنٹے میں دنیا کا ایک چکر مکمل کرتا ہے. یعنی خلائی جہاز کی رفتار سے دنیا گھوم رہی ہے, سمجھ لیں آپ. اب ایک دم وہ رک جائے اور پھر الٹا گھومنا شروع ہو جائے, تو اتنی تیز رفتار گھومنے والی دنیا اگر رک گئی تو آپ سوچیں کیا ہوگا, اور پھر الٹی گھومنا شروع ہو جائے تو الٹا گھومنے کے لیے بھی کوئی میکانزم چاہیے. تو بہت سے علماء نے ان روایتوں کی تعویل کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایسی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں امام زمانہ کو سورج سے تشبیہ دی گئی ہے. مثلا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے
آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ امام غائب کا امت کو فائدہ کیا ہے؟ دوسرے لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں اگر امام موجود ہے تو امت کو کیا فائدہ؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام غائب سے امت کو اس طرح فائدہ پہنچتا ہے جس طرح سورج بادل کے پیچھے رہ کے فائدہ پہنچاتا ہے. دیکھیں سورج اگر بادل کے پیچھے ہو تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ صبح ہے یا شام، دن ہے یا رات. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سورج اگر بادل کے پیچھے ہو تو دن کے وقت رات کے 2 بجے کی طرح اندھیرا ہوتا ہو، ایسا نہیں ہوتا، پتہ چل جاتا ہے. بعض ممالک میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات کہتے ہیں نا، تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہو، لیکن ان کے یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں روشنی ہو جاتی ہے، سورج نظر نہیں آتا، روشنی ہو جاتی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دن ہے، اور کچھ گھنٹے ایسے ہیں جن میں اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ رات ہے. 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے تک اندھیرا گھپ ہوتا ہے اور 6 مہینے تک سورج چمکتا ہے، ایسا نہیں ہے. نارتھ پول میں اس طرح ہوتا ہے لیکن وہاں اسی طرح ہوتا ہے. تو سورج اگر بادل کے پیچھے ہو تو بھی زمین کو فائدہ پہنچتا ہے. کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہمیں سورج کے بارے میں کتنی معلومات ہے. ایک جاہل انسان مثلا یہ سمجھتا ہے کہ سورج کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے کپڑے سوکھ جاتے ہیں مثلا، اس سے زیادہ اس کو سورج کی معرفت ہی نہیں. لیکن ایک سائنس کے طالب علم سے پوچھے کہ بھائی سورج کا کیا فائدہ ہے اس زمین کو یا اہل زمین کو، تو ایک سائنس کا طالب علم آپ کو بتائے گا کہ یہ جو زمین میں لائف ہے یہ سورج کی وجہ سے، زمین سورج سے اتنے فاصلے پر ہے کہ سورج کی حرارت اس زمین کو پہنچ رہی ہے اور یہاں پر لائف فیزیبل ہے. وہ پلانٹس جو سورج سے بہت دور ہیں وہاں لائف نہیں ہے کیونکہ ٹیمپریچر بہت کم ہے، اب تک کے سائنس تو یہی کہتی ہے. تو اگر لائف ہے یہاں پر سورج کی وجہ سے، اگر کلر ہے تو سورج کی وجہ سے، یہ ریڈ اگر آپ کو ریڈ نظر آ رہا ہے یا گرین اگر آپ کو گرین نظر آ رہا ہے تو سورج کی روشنی کی وجہ سے آ رہا ہے. اگر سورج کی روشنی نہ ہو یہ کلر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس کے بہت سارے ایکسپیریمنٹ بچے کرتے ہیں، اب تو یہ سب باتیں اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں. تو امام علیہ السلام کے وجود کی وجہ سے اس دنیا میں حیات ہے، زندگی. الذی ببقائہ بقیت الدنیا، ان کی بقا کی وجہ سے دنیا باقی ہے. وَبِوُجُودِهِ سَبَرَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، ان کے وجود کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَاءُ، اور ان کے طفیل میں مخلوق کو رزق مل رہا ہے، ان کے طفیل میں مخلوق کو رزق مل رہا ہے. اگر اس دنیا میں حیات ہے، رنگ ہے، زندگی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک حجت خدا موجود ہے. تو ایسی بہت سی روایتیں ہیں جس میں امام کو سورج سے تشبیہ دی گئی. تو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی تعبیر ایک یہ کی جاتی ہے کہ جس سرزمین میں ائمہ طاہرین کو غروب کیا گیا، جہاں ان کو نہیں رہنے دیا گیا، جہاں ان کو قتل کیا گیا، جہاں ان کو زندانوں میں ڈالا گیا، وہیں سے ان کی امامت کا سورج طلوع ہوگا. صلوات پڑھیں ایک محمد اور آل محمد. تو بہت سی علامتیں ایسی ہیں جو خود علامتی ہیں، سمبولک ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ زیادہ علامتوں کے چکر میں نہ پڑیں، اپنی تیاری رکھیں. ہم امام کی آمد کے لیے اپنی تیاری کو نہیں دیکھتے، ہم علامتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم جنتریوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سال امام کی آمد کی پیشن گوئی ہے یا نہیں. تو امام جنتری سے نہیں آئیں گے، امام تو جب تشریف لائیں گے جب ہم آمادہ اور تیار ہوں گے امام کی نصرت کرنے کے لیے. ہم کتنے آمادہ ہیں، ہم جو ان کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرنے والے. ضروری نہیں ہے کہ سب انتظار کرنے والے ہوں، ان کی نصرت کرنے والے ہوں، یہ بھی ایک عبرت کا مقام ہے. دیکھیں پیغمبر اکرم کا انتظار سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہودی کر رہے تھے. مدینہ کے اندر جو یہودی تھے نا، مدینہ کے اندر یہودیوں کے قبائل، مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے قبائل، خیبر میں یہودی، فدق میں یہودی، بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قینقاع، یہ سب یہودی مدینہ میں کہاں سے آئے؟ ان کی ایک ہسٹری ہے. یہ یہودی وہ ہیں جو فلسطین سے چل کے اس سرزمین میں آئے، کیونکہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آخری نبی آئے گا وہ اسی کھجوروں والی سرزمین میں ظاہر ہوگا. تو ان کے آبا و اجداد وہاں سے چل کر یہاں پر آئے، اور وہ پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے، وصیتیں کرتے تھے، نصیحتیں کرتے تھے کہ وہ نبی جب آئے گا تو ہم ایمان لائیں گے. دیکھو اگر میں مر جاؤں، اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ تم ان پر ایمان لانا، دیکھو ان کی نشانی یہ ہے. لیکن جب پیغمبر اکرم تشریف لائے تو سخت مخالفت کس نے کی؟ یہودیوں نے. شدت پسند مخالف جس کو قرآن کہہ رہا ہے، لتجدن اشد الناس، لوگوں میں سے شدت پسند مخالف کون ہے؟ یہودی. جو انتظار کر رہے تھے وہ ساتھ نہیں دے سکے، بلکہ اور جنگ خیبر میں مقابلے پہ آ گئے، ہے نا. اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے جو عرب میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ فارس میں پیدا ہوا، ایران میں، وہ وہاں زرتشتی مذہب میں تھا، آتش پرست تھا، بلکہ وہ آتش پرستوں کے اس میں کہتے ہیں لکڑیاں یا کوئلہ ڈالا کرتا تھا آتش کدے میں. وہاں سے نکلا کہیں عیسائیوں کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے اٹھا کے اس کو بھیج دیا غلام بنا کر، یہودیوں کے پاس چلا گیا، یہودی مذہب میں چلے گیا. وہاں سے گھومتے پھرتے زندگی کا ایک بڑا حصہ پوری عمر گزارنے کے بعد آخر میں دائرہ اسلام میں آ گیا. اب جو دائرہ اسلام میں آیا تو یہاں آ کے اتنا مخلص ہو گیا، اتنا مخلص ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا السلمان و منا اہل البیت. اچھا جب یہ سلمان فارسی فارس میں تھے، ایران میں تھے، اس پر کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس نبی آخر الزماں کا ساتھ دے گا، نصرت کرے گا، مخلص کارکن ہوگا، اور وہ جو اتنے پیشنگوئیاں کرنے والے اور انتظار کرنے والے اور نصیحت اور وصیت کرنے والے ہیں وہ جنگ خیبر میں مقابلے پہ آئیں گے؟ تو یہ عبرت کا مقام. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا آمادہ ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں ہم آمادہ ہیں یا نہیں. اور اگر آج امام تشریف لاتے ہیں تو نصرت تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے یہ بات کہ کیا ہم شناخت کر پائیں گے کہ یہ امام ہیں، کیا ہم پہچان لیں گے؟ دیکھیں ہمارے ذہن میں امام کا امیج کیا ہے، امام کا تصور کیا ہے. کل ہی بات ہو رہی تھی کہ کیا امام تشریف لائیں گے، تو جدید ہتھیار سے جنگ کریں گے یا قدیم ہتھیار سے جنگ کریں گے، اب یہی کلیئر نہیں ہمارے کہ امام آئیں گے تو گھوڑے پہ بیٹھ کے آئیں گے، تلوار ہاتھ میں لے کر آئیں گے اور تلوار سے جنگ کریں گے. اگر امام تلوار سے جنگ کریں گے، اگر امام گھوڑے پہ بیٹھ کر آئیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھائیں، تیر اندازی سکھائیں، تلوار بازی سکھائیں، تاکہ وہ امام کے ناصر و مددگار بن سکے. ہم اس زمانے کا استاد سکھائیں. دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، دنیا خلا میں سفر کر رہی ہے، اور امام تلوار لے کر آئیں گے تو دنیا کے سارے لوگ تلوار سے مقابلہ کریں گے. اچھا اس پر بھی ایک جسٹیفیکیشن کس نے دی؟ وہ کہتے نہیں ابھی دنیا میں ایک اور جنگ ہوگی، تھرڈ ورلڈ وار، اور یہ دنیا اسٹون ایج میں چلی جائے گی، ساری ترقی ختم ہو جائے گی. تباہی بربادی ہو جائے گی. اور پھر امام گھوڑے پہ بیٹھ کر آئیں گے, تلوار ہاتھ میں لے کے آئیں گے اور فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے جھنڈے گاڑتے ہوئے. دو باتیں جلدی جلدی عرض کروں, اب ٹائم نہیں رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ ہونے والی نہیں ہے, پیشن گوئی نہیں کر رہا میں, کیونکہ تیسری عالمی جنگ اگر ہوئی تو دنیا کے پاس اتنا اسلحہ ہے, صرف امریکہ کے پاس اتنا اسلحہ ہے کہ مور دین 20 ٹائمز پوری دنیا کو وائپ آؤٹ کرنے کے لیے کافی ہے. تو اگر کوئی تیسری عالمی جنگ ہوئی تو انسان اسٹون ایج میں نہیں جائے گا, ایکسٹنکٹ ریس ہو جائے گا, نیست و نابود ہو جائے گی دنیا. اسی لیے تو نہیں ہو رہی ہے جنگ. تو تیسری عالمی جنگ اگر ہوئی تو آپ نہ سمجھے کہ انسان اسٹون ایج میں جائے گا, نہیں. وہ ایٹم بم جو جاپان پہ گرایا گیا اس کے مقابلے میں آج کا ایٹم بم کتنا خطرناک ہے, کتنا ڈیواسٹیٹنگ ہے, اس کا ہمیں کچھ اندازہ نہیں. اور کیسا کیسا اسلحہ انسان نے بنایا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا کا دین, خدا کا نظام اس وقت غالب آئے گا جب انسانیت ترقی سے دور ہو جائے گی, تو پھر یہ خدا کے نظام کی کامیابی نہیں ہے کوئی, یہ تو ناکامی ہے. آج جب انسان اتنا ایڈوانس ہے, آج جب انسان اتنا ترقی یافتہ ہے, تو خدا کا نظام کامیاب نہیں ہو رہا ہے, اور جب انسان اسٹون ایج میں چلے جائے گا تو خدا کا نظام کامیاب ہوگا. یہ کیا بات ہوگی؟ ایک بہت بڑا ریسلر تھا, بہت بڑا پہلوان تھا, کسی نے اس کو کبھی شکست نہیں دی, رنگ میں کوئی گرا نہیں سکا اس کو, لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو کرونا ہو گیا, ہیپاٹائٹس ہو گیا, کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ وہ بیچارہ آئی سی یو میں چلا گیا, وہاں سے وینٹیلیٹر پہ چلا گیا. جب وہ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا تھا, آخری سانسیں لے رہا تھا, آپ نے جا کے اس کا کندھا ایسا دبایا, آپ نے کہا 1 2 3 اب میں جیت گیا. وہ کہے گا جب آتے جب میں رنگ میں ہوا کرتا رہا, اب آئے ہو تم. تو خدا کا نظام اگر اس وقت کامیاب ہو جب انسانی ترقی ختم ہو جائے, تو خدا کے نظام کی کامیابی تو نہیں ہے یہ. دیکھیے, ہمارے پاس واضح طور پر ایسی روایتیں موجود ہیں کہ امام جب تشریف لائیں گے انسانی ترقی عروج پر ہوگی, انسانی عقل عروج کے اوپر ہوگی. یعنی امام علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والی قوتیں بھی اپنے کمال پر ہوں گی, اور جو الہی قوت ہے وہ بھی کمال پر ہوگی. پھر وہ فائنل بیٹل ہوگا, پھر وہ فائنل مقابلہ ہوگا. اور جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی, ایک روایت میں کہا گیا کہ انسان کی عقل کے 27 درجے ہیں, 27 لیولز ہیں. امام جب تشریف لائیں گے اس وقت انسانیت چوتھے درجے پہ ہوگی. یہ ساری ایڈوانسمنٹ جو دنیا کی ہے یہ سب مل ملا کر چوتھے درجے پہ ہوگی. اور جب امام تشریف لائیں گے تو انسانی عقل کو اس 27ویں درجے پہ فائز کریں گے. علمی ترقی کا وہ زمانہ ہوگا. تو یہ مقابلہ آؤٹ ڈیٹڈ ویپن سے نہیں ہوگا. کسی نبی نے, کسی امام نے ایسے اسلحہ سے جنگ کی جو ان کے زمانے کا نہیں تھا؟ اپنے زمانے کے اسلحہ سے انہوں نے جنگ کی. ہاں, امام تلوار لے کے ضرور آئیں گے, کیونکہ تلوار تو علامت ہے, سمبل ہے. اور امام اور ایسی بہت ساری چیزیں لے کر آئیں گے جس سے وہ بتائیں گے کہ میں پیغمبر اکرم کا جانشین ہوں, میں مولا علی کا جانشین ہوں. پیغمبر کا ماما پہن کے آئیں گے, پیغمبر کی آبا دوش پہ ڈال کے آئیں گے, ذوالفقار ہاتھ میں لے کے آئیں گے. یہ علامت ہوگی کہ میں ان کا جانشین ہوں, میں ان کا ولی ہوں, میں ان کا وصی ہوں, یہ بتانے کے لیے. بس زحمت دی میں نے آپ کو, سنجیدگی سے سننے کا بہت شکریہ. برادران امامیہ کے بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. آخری بات, باتیں تو بہت ساری رہ گئی ہیں لیکن بہرحال ختم کرتے ہیں ہم اسی روایت پر کہ امام تشریف لائیں گے تو اعلان کریں گے. کیسے ہم شناخت کریں گے؟ ایک شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں امام علیہ السلام کے استقبال کی تحریک شروع ہو چکی ہے. بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں ایک نہضت ہے، ایک تحریک ہے استقبال امام کی. پوری دنیا میں قومیں آمادہ ہو رہی ہیں اور وہ موجودہ دور کے ظلم و ستم کا مقابلہ کر رہی ہیں. واضح طور پر دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، ظالم مظلوم، ظالم مظلوم، حسینیت یزیدیت، جو نام دے رہے آپ اس کا، حسینیت یزیدیت، ظالم مظلوم. واضح طور پر دنیا دو بلاک میں تقسیم ہو رہی ہے. ظالم کی مخالفت کرنے اور مظلوم کی حمایت کرنے والی قوتیں دنیا میں کام کر رہی ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس تحریک کا حصہ بنیں. اگر ہم اس تحریک سے وابستہ رہیں گے، اگر ہم اس ولایت کے نظام سے وابستہ رہیں گے، تو جب بھی امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت یہ پورا ولایت سے وابستہ، یہ پوری تحریک امام علیہ السلام سے متصل ہو جائے گی. تو جو لوگ بھی اس تحریک سے وابستہ ہوں گے وہ امام سے متمسک ہو جائیں گے، متصل ہو جائیں گے. وہ اپنی ذمہ داری غیبت میں پوری کر رہے ہوں گے، وہ اپنی ذمہ داریاں آلریڈی پوری کر رہے ہوں گے زمانے غیبت میں. اگر ان کی زندگی میں امام تشریف لے آئیں گے وہ اس تحریک کا حصہ بن جائیں گے، اگر ان کی زندگی میں امام تشریف نہیں لاتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری کر چکے ہوں گے. تو اس نظام ولایت کے ساتھ متمسک رہنا ضروری ہے، ورنہ انڈیویجول انسان کے لیے شناخت کرنا بہت مشکل ہے، پتہ نہیں وہ کس طرف ہو. جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ انتظار تو وہ بھی کر رہے تھے لیکن ساتھ نہیں رہ سکے وہ. تو ایسی تحریک جو امام علیہ السلام کے استقبال کے لیے کام کر رہی ہے دنیا میں، جو دنیا میں نظام ولایت کے لیے کام کر رہی ہے، جو متمسک ہے اس تحریک سے، بس امام تشریف لائیں گے، خانہ کعبہ میں اعلان کریں گے، پانچ جملے ارشاد فرمائیں گے جو ابتدائی روایتوں میں آئے ہیں، پانچ جملے. دو جملے میں آپ کو سنا چکا ہوں. پہلا جملہ یہ ہے الا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا الامام القائم، میں ہوں امام قائم، اپنا تعارف کرائیں گے. دوسرا جملہ فرمائیں گے الا یا ایھا الناس انا سمسام المنتقم، کہ میں ہوں انتقام لینے والی تلوار، ظالموں سے انتقام لینے کے لیے تشریف لائیں گے. اور پھر تیسرا جملہ ارشاد فرمائیں گے الا یا ایھا الناس ان جدنا الحسین قتلوہ عطشانا، اے لوگو، اے انسانوں، میرے جد حسین کو پیاسا قتل کر دیا گیا. باقی تینوں جملے حسین کی مظلومیت سے متعلق، اے لوگو، میرے جد حسین کو پیاسا قتل کیا گیا. حسین کی پیاس کا کسی کو اندازہ ہے؟ دیکھیں جب ہم کربلا کی پیاس کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے ذہن میں سب سے پہلے علی اصغر کی پیاس آتی ہے. ظاہر ہے 6 مہینے کا بچہ کتنا پیاسا ہوگا، جس کے پیاس کا تذکرہ خود حسین نے کیا کہ اپنی آغوش میں لے کر آئے، دشمن کے سامنے پیش کیا، کہا یہ بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس کو پانی پلا دو. اچھا اگر تمہیں یقین نہیں آتا، اگر تمہارا خیال ہے اس کے بدلے میں میں پانی پی لوں گا تو میں اس کو اس کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ ڈال دیتا ہوں، خود آ کے پلا دو. لیکن کوئی پانی پلانے والا نہیں آیا. بہت سے لوگ چہرے پھیر پھیر کے رونے لگے اور کہہ رہے تھے حسین صحیح تو کہہ رہے، اگر حسین کا کوئی قصور ہے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہاں تک کہ حرملہ نے کہا اختا کلام الحسین، اور آگے بڑھ کے حسین نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور حرملہ نے وہ تین پھلوں والا تیر چلایا. اور روایت کے الفاظ ہیں فضوب تفل من العزن الى العزن، یہ چھوٹا سا بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. اللہ، علی اصغر کی پیاس، پیاسے چلے گئے. علی اکبر کے پیاس. علی اکبر ایک مرتبہ میدان جنگ سے واپس آئے, کہا بابا جان اسلحہ کی گرانی اور پیاس مارے دے رہی ہے, اگر تھوڑا سا پانی مل جائے میں نقشہ بدل دوں جنگ کا. حسین کہتے ہیں بیٹا پانی کہاں ہے یہاں پر, ایسا کرو کہ میرے ذہن میں اپنی زبان ڈال لو شاید کچھ فائدہ ہو. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے حسین کے زبان پہ ذہن میں اپنی زبان ڈال دی اور ایک مرتبہ بے چین ہو کر باہر نکالا, کہا بابا جان آپ کا ذہن تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. حسین کہتے ہیں جاؤ بیٹا, اللہ کے رسول تمہارے لیے جامع آب کوثر لے کر استقبال کرنے کے لیے کھڑے. اللہ اکبر, علی اکبر کی پیاس, علی اکبر کی پیاس اور امام حسین کی پیاس. جناب عباس جب گھوڑے سمیت ایک مرتبہ ترائی میں اترے, بعض روایتوں میں ایک چلو میں پانی لیا, جب پانی ہاتھ میں لیا تو فذکر عطش الحسین, حسین کی پیاس یاد آ گئی, فرات کے منہ پہ پانی کو دے مارا اور پیاسے واپس آ گئے. حسین کی پیاس, علی اکبر بھی پیاسے تھے, سکینہ بھی پیاسی تھی.